سنیچر 16 جنوری سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے ادارے کی جانب سے ایران کے جوہری پروگرام کو کلین چٹ کے بعد بین الاقوامی پابندیاں ختم ہونے کے دن ایرانی وزیر خارجہ نے کہا
ایران
میں پھر سے اقتصادی سرگرمیوں کا آغاز ہو رہا ہے. تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. نخبت ملک سے خبریں سنیے. ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ آج ایران سے بین الاقوامی پابندیاں ہٹا لی جائیں گی. امریکہ، ایران اور یورپی یونین کے وزرائے خارجہ اس سلسلے میں ویانا میں موجود ہیں، جہاں ایران کے جوہری معاہدے کا جائزہ لینے کے لیے جواد ظریف آج اپنے امریکی ہم منصب جان کیری سے ملاقات کر رہے ہیں. ملاقات سے پہلے میڈیا سے بات کرتے ہوئے جواد ظریف نے کہا آج ہم دنیا پر ثابت کر دیں گے کہ دھمکیاں، پابندیاں، ڈرانے دھمکانے اور دباؤ سے بات نہیں بنتی. کام کی قدر کیجیے. باعزت بات چیت کے ساتھ ہم باہمی حل پر پہنچ سکتے ہیں اور اسے باہمی طور پر لاگو بھی کر سکتے ہیں. ایران نے 4 ایسے قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کیا ہے جن کے پاس ایران اور امریکہ کی دوہری شہریت ہے. ان افراد کے نام ابھی ظاہر نہیں کیے گئے، تاہم اس بات کا امکان ہے کہ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے تہران میں بیورو چیف جیسن رزائن ان افراد میں شامل ہیں. ان پر گزشتہ سال ایران نے جاسوسی کا الزام عائد کیا تھا. ایران کے سرکاری وکیل نے اس رہائی کو قیدیوں کے تبادلے کا ایک حصہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قدم ملکی مفاد میں اٹھایا گیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف جلد ہی سعودی عرب اور ایران کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ ریاض اور تہران کے درمیان سعودی شیعہ عالم کو موت کی سزا دیے جانے کے بعد پیدا ہونے والی تلخیوں کو دور کرنے کے لیے مصالحت کی کوشش کریں گے. یہ بات ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے بتائی ہے. ان کا کہنا ہے کہ پیر کو وزیر اعظم ریاض میں شاہ سلمان سے ملیں گے اور منگل کو ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات کے لیے تہران جائیں گے. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے ہمراہ اس دورے پر ملک کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی موجود ہوں گے. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں خشک سالی ہے اور اب غیر سرکاری تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ موسم سرما میں بارش نہ ہونے کے باعث صورتحال شدت اختیار کر گئی ہے. آزاد فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر زاہد مینگل نے کہا
گزشتہ 3 سالوں سے نوشی، چاری، خاران، واشک یہ سارے ڈسٹرکٹ سے ڈراؤٹ کی لپیٹ میں ہیں. اس وقت جو ہماری سروے اور ہماری معلومات کے مطابق 20-25% لوگوں کے جو مال ہے، جس میں بڑی تعداد بکریوں اور بھیڑوں کی شامل ہے، جو مر چکی ہے یا ختم ہو چکے ہیں.
مغربی افریقہ کے ملک برکینا فاسو کے حکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت واگا ڈوگو کے ایک ہوٹل میں ہونے والے اسلامی شدت پسندوں کے حملے پر قابو پا کر یرغمال بنائے گئے 126 افراد کو رہا کروا لیا گیا ہے. انڈونیشیا کے صدر نے کہا ہے کہ واگا ڈوگو کے اس ہوٹل پر ہونے والے حملے میں 23 افراد ہلاک ہوئے ہیں. حکام نے جوابی کارروائی میں 4 حملہوروں کو ہلاک کیا ہے، جن میں 2 خواتین بھی شامل ہیں. ملک کے وزیر داخلہ سائمن کومپاور نے کہا ہے کہ حملہ آوروں کو سزا دی جائے گی. ملائیشیا میں پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے دولت اسلامیہ کے ایک رکن کو گرفتار کیا ہے. اس شخص نے اعتراف کیا ہے کہ وہ ملک میں ایک خودکش حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا. یہ شخص ملائیشین نیشنل ہے اور اسے کوالالمپور کے ایک شاپنگ سینٹر سے حراست میں لیا گیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ اس شخص کے گھر کی تلاشی کے دوران ایک چاقو اور دولت اسلامیہ کے کچھ دستاویز ملے ہیں. سائی انگ ون تائیوان کی پہلی خاتون صدر منتخب ہو گئی ہیں. 59 سالہ سائی کا تعلق ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی سے ہے، جو چین سے آزادی کے حق میں بات کرتی ہے. انہوں نے تائیوان کے حکمران پارٹی کے سربراہ اور صدارتی امیدوار ایرک چو کو شکست دی ہے. شکست تسلیم کرتے ہوئے ایرک چو نے اپنے پارٹی کے لوگوں اور عوام سے معافی مانگی ہے. فرانس میں درد کی ایک نئی دوا کے تجرباتی استعمال نے ایک شخص کے دماغ کو مردہ کر دیا ہے. تاہم دوا ساز کمپنی کا اصرار ہے کہ اس نے تمام بین الاقوامی ضابطوں کو مدنظر رکھا تھا. شیراز حسن.
فرانسیسی وزیر صحت میریسول تورینی نے بتایا ہے کہ شمال مغربی فرانس میں واقع حکومت سے منظور شدہ ایک نجی لیبارٹری میں 90 لوگوں پر بھنگ والی گولی کا آزمائشی استعمال کیا گیا تھا. اس واقعے کے بعد اس دوا کے تجربے کو روک دیا گیا ہے. جن لوگوں نے اس دوا کے تجربے کے لیے اپنی خدمات پیش کی تھیں، انہیں دوبارہ بلایا گیا ہے، جبکہ پروسیکیوٹر کے دفتر میں تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. ملک کے وزیر صحت نے اس واقعے کی تہہ تک پہنچنے کا وعدہ کیا ہے.
نیپال میں گزشتہ سال اپریل میں آنے والے زلزلے کے بعد دوبارہ تعمیرات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے نیپالی حکام آج تقریبات کا انعقاد کر رہے ہیں۔ نیپال کے صدر آج کھٹمنڈو میں تباہ ہونے والے ایک مندر کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم دارالحکومت میں قائم کی جانے والی ایک نئی آبادی کا افتتاح کریں گے۔ نیپال میں دوبارہ تعمیرات کا کام ملک میں جاری سیاسی اتار چڑھاؤ کی نظر ہو کر رکاوٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ سعودی ایران کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کے سلسلے میں پاکستانی وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ دونوں ملکوں کے دورے پر جانے والے ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے بعض علاقوں میں خشک سالی کا خطرہ۔ اس کے علاوہ آج بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی پروگرام کا حصہ ہے، مگر سیربین میں حسب معمول پہلے آج کی سب سے اہم خبر کی تفصیل۔ آپ نے ابھی خبروں میں سنا کہ ایرانی وزیر خارجہ محمد جاوید ظریف نے کہا ہے کہ ایران کہ ان کے ملک کے خلاف بین الاقوامی پابندیاں آج اٹھا لی جائیں گی۔ یہ بات انہوں نے آسٹریا کے شہر ویانا میں کہی، جہاں وہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات کر رہے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے ہمارے ساتھی عبداللہ فاروقی سے۔
ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ویانا میں یورپی یونین کے ممبر ممالک کے ساتھ ایران کے جوہری پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ لیا اور مذاکرات کیے۔ اس ملاقات کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ ایران سے عالمی پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں، جس کے بعد ایران کے اربوں ڈالر کے اثاثے جو منجمد کر دیے گئے تھے اب قابل استعمال ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایرانی تیل کو اب عالمی منڈی میں بیچا اور خریدا جا سکے گا۔ جوہری ہتھیاروں کی نگرانی کے عالمی ادارے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی یا آئی اے ای اے نے بھی ایران کے جوہری پروگرام پر اطمینان بخش رپورٹ پیش کی ہے۔ ویانا آمد کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کا کہنا تھا،
Today is a day when we prove to the world that threats, sanctions, intimidation, pressure don't work.
آج ہم دنیا پر ثابت کر دیں گے کہ پابندیوں، دباؤ اور دھمکیوں سے نہیں بلکہ باہمی احترام اور بات چیت سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جوہری معاہدے پر ہماری جانب سے عمل درآمد بالکل واضح ہے۔ ایران ایک خوشگوار ماحول میں دنیا بھر سے اقتصادی تعاون کر سکے گا۔
And we will have a normal atmosphere of economic cooperation between Iran and the rest of the world.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور یورپی یونین میں خارجہ امور کی سربراہ فیڈریکا موغرینی نے ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف سے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں بات چیت میں موقف اختیار کیا کہ اس نے جوہری معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے شرائط کو پورا کیا ہے، اس لیے اس پر عائد پابندیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ جوہری معاہدے میں یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ ایران اپنے سینٹریفیوجز میں کمی کرے گا اور ہیوی واٹر جوہری ری ایکٹر کو بند کر دے گا۔ ایران نے اس ہیوی واٹر ری ایکٹر کے مقاصد کو تبدیل کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی، جس کے بعد اسے جوہری ہتھیار بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں کی جانب سے 2012 میں ایران پر عائد پابندیوں کے سبب ایران کو اقتصادی طور پر بہت نقصان پہنچا ہے، خاص طور پر تیل کی آمدن میں اسے تقریباً 160 ارب ڈالر کا خسارہ اٹھانا پڑا ہے۔
ایران پر سے عالمی پابندیاں ہٹنے کا امکان اور اس سلسلے میں آئی اے کا اجلاس ہو رہا ہے، تفصیلات یکجا کی تھیں ہمارے ساتھی عبداللہ فاروقی نے۔ بی بی سی فارسی سروس کے ہمارے ساتھی کسرا ناجی آئی اے ای اے کے اسی اجلاس کی رپورٹنگ کے لیے اس وقت ویانا میں موجود ہیں۔ میں نے اب سے کچھ دیر قبل ان سے پوچھا کہ بین الاقوامی پابندیوں کا ہٹایا جانا ایران اور خود عالمی برادری کے لیے کتنا اہم ہے۔
Well, it's the day that Iran expects all those
آج وہ دن ہے جس کا ایران گزشتہ 10 برسوں سے انتظار کر رہا تھا کہ اس پر عائد اقتصادی پابندیاں اٹھیں۔ ان پابندیوں نے ایران کی معیشت کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ آج کے دن کی اس لیے بھی اہمیت ہے کہ پابندیوں کے ہٹنے کے بعد ایران ایک رکن کے طور پر بین الاقوامی برادری میں شامل ہو کر معمول کے مطابق باوقار انداز میں تجارتی سرگرمیوں کا آغاز کر سکے گا۔ اقتصادی تعلقات شروع ہوں گے اور ایران ایک الگ تھلگ حالت سے باہر آ جائے گا۔ یقیناً یہ ایک اہم دن ہوگا اور دنیا بھر کے لیے یہ ایک ایسا دن ہے جب ایران کے جوہری پروگرام پر جنگ اور تصادم کے بادل چھٹتے نظر آ رہے ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر میں IAEA اس بات کی تصدیق کر دے گا یا کرنے کا امکان ہے کہ ایران نے جو اقدامات لیے تھے وہ پابندیاں پہلے ہی سے وہ لے چکا ہے۔
میں نے ان سے پوچھا کہ بقول ان کے جن پابندیوں نے ایرانی معیشت کو مفلوج کر دیا تھا وہ اب ختم ہو رہی ہیں، تو اس کے بعد ایران کی معیشت پر کس طرح کے مثبت اثرات کی توقع کی جا رہی ہے؟
I don't know whether you have been following, maybe your listeners, your viewers, but Iran has been under international sanctions.
مجھے اندازہ نہیں کہ آپ یا آپ کے سننے والوں کی نظر اس خبر پر رہی ہے یا نہیں، وہ یہ کہ ایران کئی برسوں سے پابندیوں کا شکار رہا ہے اور خاص کر بینکوں پر عائد پابندیاں، جس کی وجہ سے ایران دنیا بھر میں کسی بھی معمول کی تجارتی لین دین کرنے کا اہل ہی نہیں تھا، کیونکہ ان پابندیوں کی وجہ سے ایران نہ ہی ادائیگیاں کر سکتا تھا اور نہ ہی برآمدات کر کے جو رقم ملتی ہے وہ وصول کر سکتا تھا۔ یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ پھر یہ کہ تیل کے برآمد پر پابندی رہی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ایران کی معیشت کا زیادہ تر دار و مدار تیل کی برآمد سے ہونے والی آمدن پر رہا ہے۔ ان پابندیوں کی وجہ سے ایران کی 60-70% تک بلکہ بعض موقعوں پر صفر حد تک برآمدات ہو رہ گئی تھیں۔ اس کے علاوہ ایران نے اب تک جو کچھ بھی برآمد کی تھی ان کی ادائیگیاں باہر کے بینکوں میں منجمد پڑی تھیں، تو اب جب یہ پابندیاں ہٹتی ہیں تو ایران دوبارہ سے تیل کی منڈی میں اور اوپیک کے ایک فعال رکن کے طور پر ایک کھلاڑی بن کر آئے گا اور دنیا بھر سے اس کے تعلقات بہتر ہوں گے۔
عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان گزشتہ برس ہونے والے اس جوہری معاہدے کے بعد امریکی صدر باراک اوباما نے امریکی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ معاہدہ اعتبار پر نہیں بلکہ تصدیق کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ میں نے کسرا ناجی سے پوچھا کہ اب جبکہ IAEA تصدیق کر رہا ہے کہ ایران کی جوہری صلاحیت پرامن مقاصد کے لیے توانائی تک محدود ہو گئی ہے، تو کیا ایک بار کی سند کافی ہے یا تصدیق کا یہ عمل مستقبل میں بھی جاری رہے گا؟
It's going to be an ongoing process, but the significance of today is that Iran before
یہ ایک مسلسل ایک جاری رہنے والا ایک عمل ہے، مگر آج کے دن کی اہمیت یہ ہے کہ ایران نے پابندیوں کے ہٹائے جانے سے قبل کچھ اقدامات لینے تھے جن کے تحت اس نے اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنا تھا، اور ان اقدامات کی اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے نگراں ادارے IAEA نے تصدیق کرنا تھی، اور آج اسی تصدیق کا دن ہے کہ ایران نے وہ ابتدائی اقدامات لے لیے ہیں جس کے نتیجے میں اقتصادی پابندی ہٹائے جانے کا راستہ کھل جائے گا۔ اس کے بعد آئندہ 10-15 اور 20 برسوں تک ایران کے مختلف جوہری منصوبے IAEA کی نگرانی میں رہیں گے، اور IAEA کے معائنہ کار کئی برس تک مسلسل ان کی نگرانی کرتے رہیں گے کہ کہیں کسی چیز کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی ہے۔
آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں قائم IAEA کے دفتر میں موجود یہ تھے بی بی سی فارسی کے نامہ نگار کسرا ناجی، جو تفصیلات بتا رہے تھے کہ آج وہاں کیا سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ اور اسی خبر کے تناظر میں سنتے ہیں کہ سعودی عرب میں موجود سینئر صحافی راشد حسین کیا کہتے ہیں۔ راشد حسین تیل کی عالمی تجارت سے متعلق امور کے ماہر اور تجزیہ نگار ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں پہلے ہی ریکارڈ سطح تک گر چکی ہیں، تو اب جبکہ ایران پر سے اقتصادی اور تجارتی پابندیاں ہٹائی جا رہی ہیں، تیل کی عالمی منڈی کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیے، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اور اکثر مبصرین کی رائے تو یہ ہے کہ تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ مزید نیچے جائیں گی۔ یہاں پر سوال ان کا یہ اٹھتا ہے کہ یہ کتنی نیچے جا سکتی ہیں، کہ ابھی وہ 30 سے نیچے ہیں، کیا یہ 20 سے نیچے جائیں گی، اور بعض لوگ 10 کی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک پہلا نقطہ ہے، لیکن کچھ اور لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آلریڈی مارکیٹس میں پرائسنگ کیا ہوا ہے کہ ایران کی کو بالآخر کھلنا ہے۔ یہ گزشتہ 6-8 مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ایران پر پابندی ہٹا چاہتی ہیں، تو مارکیٹ میں کسی حد تک پرائز کیا ہوا ہے۔ تو ایک قلیل تعداد ضرور ہے ایسے مبصرین کی، لیکن کچھ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی پرائسنگ کیا ہوا ہے مارکیٹس میں، اور جب جیسی کھلے گا ایران کا فلڈ گیٹ، اس کے بعد تھوڑی سی کمی تو یقیناً آئے گی۔ ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے، لیکن کس حد تک جائے گی اس پہ ان کا سوالیہ نشان ہے، اور پھر کب تک رہے گی۔ اچھا، اس میں صرف ایک یہی چیز نہیں ہے جو دخل در انداز ہو رہی ہے. دیکھیے ڈالر اسٹرینتھن ہو رہا ہے, اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے, چائنا بیٹھ رہا ہے, چائنیز اکانومک گروتھ جو ہے وہ جو دنیا کو کھینچ کے چلتی تھی آج چائنا کی اکنامک گروتھ وہاں نہیں ہے, اور گزشتہ 5-7-10 دنوں میں جو کچھ چائنا کی مارکیٹوں کے ساتھ ہوا ہے اس کے اثرات بالکل یہ پڑے ہیں کہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کنزیومر اور جو کہ دنیا کا سب سے بڑا امپورٹر ہے, کیونکہ امریکہ بڑی حد تک اپنا تیل ایک خاص حصہ اپنی تیل کی ضروریات کا خود پیدا کر رہا ہے, تو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا امپورٹر چائنا ہے, اور اگر اس کی اکانومی کم ہو رہی ہے تو آئل کنزمپشن کم ہوگا, پھر دنیا کی اکانومی صرف چائنا کی اکانومی نہیں اس کے اثرات دنیا کی تمام اکانومی سے پڑ رہے ہیں اس کا ہے. اور پھر ایک بات اور جو کہہ رہے ہیں لوگ وہ یہ ہے کہ جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے دنیا جہان میں, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے دنیا کی دوسری جگہیں ہیں, وہاں اسٹوریج کیپیسٹی کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور تقریباً بڑھ رہی ہیں, وہ لبالب ہو رہی ہیں, اور ان سب کے اثرات آئل مارکیٹ سے پڑ رہے ہیں, جس کا ابھی آپ 30 کے پر تو دیکھ رہے ہیں, بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 20 اور $10 فی پی پے تک بھی یہ جا سکتی ہے.
اچھا راشد, یہ تو آپ نے اچھا کیا کہ اس کی وجوہات بتائیں کہ قیمتیں کیوں کم ہو رہی ہیں, اور یہ بھی کہ یہ انہوں نے پہلے سے اس کا اندازہ لگایا ہوا ہے کہ جب ایران آئے گا مارکیٹ میں تو اس کے اثرات کیا ہوں گے. یہ بتائیے کہ خطے میں سعودی عرب سمیت کئی ممالک ہیں جو تیل برآمد کرتے ہیں, اور جب تیل کی قیمتیں اتنی گر رہی ہیں, یہ گر چکی ہیں, تو ان کے معیشتوں کے لیے کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟
دیکھیے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا ہے. سعودی عرب کے لیے اپنے خرچے, اور صرف سعودی عرب نہیں جو دوسری خلیجی ریاستیں ہیں ان سب کے لیے اپنے خرچوں کو پورا کرنا اس وقت آسان نہیں ہے, کیونکہ یہ تمام اکانومیز جو ہیں یہ تمام کی تمام کہا جاتا ہے کہ بڑی حد تک سنگل پروڈکٹ اکانومی ہے, کہ ان کی جو پوری معاشیات ہے وہ ایک پروڈکٹ پہ تیل کے بکنے پہ چلتی ہیں. اب تیل بیچ کر کے انہیں کتنا وصول ہوتا ہے اس سے ان کے سارے خرچے پورے ہوتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اب آمدنی کے دوسرے ذرائع کو تلاش کرنے کی ضرورت ہو رہی ہے, اور وہ جو پہلے والی کیفیت تھی اب نہیں رہی ہے. مثال کے طور پہ جو تیل کی قیمت میں اپنے گاڑی میں ڈلواتا ہوں وہ آج سے 15-20 دن پہلے تک کسی اور سطح پہ تھی, اب تقریباً دوگنی ہو چکی ہے. سعودی عرب میں بھی جہاں یہ کہا جاتا تھا کہ تیل کی قیمت نہیں بڑھائیں گے, لیکن اب وہاں بھی مجبور ہو گئے ہیں. بجلی کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں, پانی کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں, تو یہ وہ چیزیں یعنی گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں جو شہزادہ محمد بن سلمان ہیں ان کا تو یہ سب تک بھی انہوں نے اشارہ دیا کہ شاید آرامکو کے کچھ شیئرز بھی بیچے جائے. تو ساری کہانی یہ ہے کہ اس وقت اس پورے خطے پہ ایک بڑا زبردست قسم کا معاشی دباؤ ہے, اور ساتھ ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ ایران اور جو عرب ممالک ہیں تیل پیدا کرنے والے, سعودی عرب اور جو دوسرے خلیجی ممالک ہیں, ان کے درمیان ایک کمپٹیشن چل رہا ہے کہ مارکیٹس کا شیئر کون لیتا ہے اور کتنا لے سکتا ہے. تو اس وقت تو اس مارکیٹ کے شیئر کی لڑائی جاری ہے, قیمتیں کم ہو رہی ہیں لیکن اس سے یہ کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. کیا آئے کہ جب تک کہ ایران کس حد تک آگے جاتا ہے, کتنا پروڈیوس کر سکتا ہے. یہاں یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے عمر کہ دیکھیے ایران کتنا پروڈیوس کر پائے گا ایڈیشنل یہ امبارگو ہٹنے کے بعد, کیونکہ کہا ہی جاتا ہے کہ اس میں 6-8 مہینے سال بھر لگ سکتے ہیں, اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے, اس میں باہر کی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوگی. تو یہ ساری چیزیں مارکیٹس اس وقت اتھل پتھل کا شکار ہو رہی ہیں, اور اس کے اثرات اس پورے علاقے کی معاشیات پر پڑ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں کی سیاست پر پڑ رہے ہیں.
یہ تھے سعودی عرب میں مقیم سینئر صحافی اور تیل کے امور کے تجزیہ نگار راشد حسین. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف ایران اور سعودی عرب کے درمیان پیدا ہونے والی حالیہ کشیدگی کم کروانے کی غرض سے دونوں ملکوں کا دورہ کرنے والے ہیں. پیر کو شروع ہونے والے اس دورے میں فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی ان کے ہمراہ ہوں گے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ ہماری ساتھی نازیہ میمن سنا رہی ہیں.
خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات پرویز رشید نے سینیچر کو بتایا کہ وزیر اعظم نواز شریف پیر کو ریاض کے لیے روانہ ہوں گے, جہاں وہ سعودی شاہ سلمان سے ملاقات کریں گے. نواز شریف کے ساتھ پاکستان کے بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی ایران اور سعودی عرب کے دورے پر جائیں گے. واضح رہے کہ پاکستان ایک طویل عرصے سے سعودی عرب کا اتحادی ہے. اور حال ہی میں سعودی عرب کے وزیر دفاع اور نائب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر خارجہ عادل الجبیر نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع محمد بن سلمان ال سعود نے اپنے دورہ پاکستان کے دوران وزیر اعظم محمد نواز شریف اور پاکستان فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات کی تھی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق جنرل راحیل شریف نے سعودی وزیر دفاع کو کہا کہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے اتحاد خلیج تعاون کونسل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات برادرانہ ہیں اور پاکستان ان ریاستوں کی سلامتی کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان حالات اس وقت کشیدہ ہو گئے جب سعودی عرب نے شیعہ عالم شیخ نمر النمر سمیت 47 افراد کو سزائے موت دی تھی۔ سزائے موت دیے جانے کے اس واقعے کے بعد ایران میں سعودی سفارت خانے پر مظاہرین نے حملہ کر دیا تھا، جس کے بعد سعودی عرب سمیت کئی ممالک نے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔
پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت سعودی عرب اور ایران کے دورے پر جا رہی ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے ہماری ساتھی نازیہ میمن سے سنی، اور اس سے پہلے آپ نے سنا کہ ایران پر مغربی ممالک اور اقوام متحدہ کی جانب سے اس کے جوہری پروگرام کی وجہ سے جو پابندیاں آئی تھیں وہ اب آئی اے ای اے کی طرف سے کلین چٹ ملنے کے بعد اٹھائی جا رہی ہیں۔ ان دونوں خبروں کے تجزیے کے لیے لاہور میں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار راشد رحمان اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ راشد رحمان، ایران کا دورہ کچھ تاخیر سے نہیں ہو رہا؟
جی میں نہیں سمجھتا، دیکھیے یہ خاصا مشکل کام ہے کیونکہ سعودی عربیہ اور ایران کا جو جھگڑا ہے وہ تو اس نوعیت پر پہنچ گیا ہے کہ مصالحت کرنا بھی آسان نہیں ہے، اور پھر آخر پاکستان ان کوششوں میں ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں کر سکتا۔ یہ دورہ جو ہے ضرور تیاری کی ہوگی اس کی پہلے، اور جب ان ممالک نے اجازت دی ہوگی تو ہی پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی سٹاف کی آمد ہوگی اور وہ ہونے جا رہی ہے۔ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ حالانکہ یہ اچھا اقدام ہے، کیونکہ ہماری نظر میں پاکستان کو اس جھگڑے کے درمیان آ جانا، پس جانا ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ یہ پورے خطے میں ایک فرقہ وارانہ لڑائی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کے اپنے مسائل اندرونی، چاہے وہ فرقہ واریت ہو دوسرے ہوں، وہ اس کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ مصالحت ہی بہتر پالیسی ہے اگر ممکن ہو، ہے مشکل کام لیکن میرے خیال میں اچھی پالیسی اختیار کی ہے پاکستان نے۔
اچھا، ابھی جیسا کہ ہم نے سنا کہ ایران پر جو اقتصادی پابندیاں آئیں تھیں، بین الاقوامی اقتصادی پابندیاں، وہ اب ختم ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف یہ بھی خبر آئی ہے کہ ایران نے دوہری شہریت کے حامل 4 ایرانی نژاد امریکی شہریوں کو رہا کرنے کا اعلان کیا ہے، تو کیا یہ ایران اور امریکہ کے تعلقات میں تیزی سے بہتری کا اشارہ ہے؟
میں سمجھتا ہوں بالکل ہے۔ دیکھیے یہ جو نیوکلیئر ایشو پر اگریمنٹ ہوا ہے ایران کے ساتھ، یو این کیا اور مغربی ممالک کیا، آئی اے ای اے نے بھی سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے، تو ایران پر پابندیاں نیوکلیئر پروگرام کی وجہ سے جو عائد تھیں وہ ہٹائی جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا قدم ہے، بہت بڑی پیش رفت ہے، بہت بڑی تبدیلی ہے۔ ایران بہت سالوں سے علیحدہ بالکل ملکوں سے، دنیا سے کوشش کر رہا تھا اپنے آپ کو کھڑا رکھنے کی، اور پاکستان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم ان کے ہمسائے بھی ہیں، ہمارا بہت لمبا بارڈر ہے ان کے ساتھ، ایک گیس پائپ لائن ایران پاکستان بارڈر تک اس طرف تو بنی پڑی ہے، اس طرف بننا باقی تھا، اور یہ جو اب پابندیاں اٹھی ہیں تو ایک تو وہ گیس پائپ لائن کے مکمل ہونے کی امید بڑھی ہے، دوسرا تجارت اس بارڈر پر، سمگلنگ زیادہ ہے اور تجارت کم ہے، اگر تجارت بڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ روڈ اور ریل کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو مناسب طریقے سے بڑھایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ امکان ہے پاکستان کو فائدہ ہونے کا۔ پاکستان اس انتظار میں بیٹھا رہا ہے اتنی دیر، اب دیکھتے ہیں کہ تیاری ہماری ہے یا نہیں، یا کتنی تاخیر سے یہ کام جو ہیں شروع ہو سکتے ہیں۔ بہت بہت یہ مفاد میں ہے پاکستان کے کیا، ایران کے کیا۔
یہی میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں کہ ان تبدیلیوں کے ہٹنے کے بعد جو خطے میں سیاسی توازن ہے، جو طاقت کا توازن ہے، اس میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ رد و بدل تو ہوگا، تو کیا اس بدلتی صورتحال کے لیے پاکستان تیار ہے؟
پتہ نہیں پاکستان تیار ہے یا نہیں، یہ کہنا شاید قبل از وقت ہے، اگلے دنوں میں اور ہفتوں میں مہینوں میں بات ظاہر ہو جائے گی. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ایران کی دنیا میں ریہیبلیٹیشن جو ہے اور اس کی علیحدگی جو ہے، بالکل آئسولیشن جو ہے، وہ ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ہی سعودی عربیہ نے، میں سمجھتا ہوں، ایران پر ایک طرح سے وار کیا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ پورے خطے میں جہاں جہاں ایران اور سعودی عربیہ ایک دوسرے کے خلاف اپنے حامیوں کے ذریعے لڑ رہے ہیں، اس لڑائی کو تیز کرنے کی کوشش ہے. لیکن شاید یہ مقصد کہ ایران کو پھر علیحدہ ہی کر دیا جائے، الگ تھلگ کر دیا جائے، یہ اب کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا.
جی،
کیونکہ امریکہ کے ساتھ، مغرب کے ساتھ، یو این کے ساتھ.
جی، اگر راشد رحمان صاحب لاہور سے اس تجزیے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. سیربینہ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
اور اب کھیل کی خبریں عبداللہ فاروقی سے.
جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کے درمیان جوہانسبرگ میں کھیلے جانے والے تیسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن میزبان ٹیم ایک بار پھر مشکلات کا شکار دکھائی دی. انگلینڈ کی پہلی اننگز 323 رنز کے جواب میں جنوبی افریقہ کو اپنی دوسری اننگ کے آغاز میں ہی نقصانات کا سامنا رہا اور بالآخر 83 رنز کے مجموعی اسکور پر اس کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی. اس طرح جنوبی افریقہ صرف 73 رنز کی برتری ہی قائم کر سکا اور جیتنے کے لیے اس نے 74 رنز کا ہدف دیا ہے. انگلینڈ کے اسٹیورٹ براڈ نے 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے. برطانوی ٹینس اسٹار اینڈی مرے نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ان کی اہلیہ کے حاملہ ہونے کی وجہ سے ان کی آسٹریلین اوپن کی تیاریاں متاثر ہوئی ہیں. انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر ان کے بچے کی ولادت وقت سے پہلے ہو جاتی ہے تو وہ سال کے پہلے گرینڈ سلیم کو ادھورا چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے. برطانیہ سے ہی تعلق رکھنے والے جیمی مرے اور برازیل کے بورنو سورس نے اسٹریٹ سیٹس میں روہن بوپنا اور فلورین مرجیا کو شکست دے کر سڈنی میں کھیلا جانے والا ای پی آئی انٹرنیشنل ٹورنامنٹ جیت لیا ہے. برطانیہ کے ڈین ایوانس اپنے کیریئر میں پہلی مرتبہ آسٹریلین اوپن کے مین ڈرا میں پہنچ گئے ہیں. 25 سالہ ایوانس 6 برطانوی پلیئرز میں سے واحد پلیئر ہیں جو مین ڈرا میں پہنچے ہیں. فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کے صدارتی امیدوار اردن کے پرنس علی کا کہنا ہے کہ افریقی اور ایشیائی فٹ بال کنفیڈریشن کے درمیان تعاون کا معاہدہ تنظیم کے الیکشن کے دوران ووٹوں کو اپنے حق میں کرنے کی صریح کوشش ہے. 40 سالہ پرنس علی نے فٹ بال کی عالمی تنظیم سے کہا ہے کہ وہ اس بات کی تحقیق کرے کہ کہیں اس معاہدے سے اس کے قوانین کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی. دونوں کنفیڈریشن میں ملا کر 309 ووٹ ہیں جو وہ 26 فروری کو ہونے والے فیفا کے انتخابات میں کاسٹ کریں گی. اور فٹ بال کلب ساؤتھ ہیمپٹن نے کوئنز پارک رینجرز کے اسٹرائکر چارلی آسٹن کے ساتھ 40 لاکھ پاؤنڈز کی ڈیل سائن کر لی ہے. 26 سالہ اسٹرائکر نے میڈیکل بھی پاس کر لیا ہے اور ڈیل پر رضامندی بھی ظاہر کر دی ہے.
کھیلوں کا حوالہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر تقریباً 150 اسکول اچانک بند. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے بعض علاقوں میں خشک سالی کا خطرہ. اس کے علاوہ ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور کالم دوسرا پہلو بھی آنے کو ہے. اس وقت سنیے خبروں کا خلاصہ.
ایران کے جوہری معاہدے پر جائزے کے بعد آج ایران پر سے بین الاقوامی پابندیاں ہٹائے جانے کا امکان ہے. اس سلسلے میں ایرانی اور امریکی وزیر خارجہ کی ویانا میں ملاقات ہو رہی ہے. اسی دوران ایران نے چار ایسے قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کیا ہے جن کے پاس ایران اور امریکہ کی دوہری شہریت ہے. سرکاری وکیل اسے ملکی مفاد میں اٹھایا گیا قدم قرار دے رہے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے ہمراہ سعودی عرب اور ایران کا دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ دونوں ملکوں کے درمیان سعودی شیعہ عالم کو موت کی سزا دیے جانے کے بعد پیدا ہونے والی تلخیوں کو دور کرنے کے لیے مصالحت کی کوشش کریں گے. مغربی افریقہ کے ملک برکینا فاسو کے حکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت واگا ڈوگو کے ایک ہوٹل میں ہونے والے اسلامی شدت پسندوں کے حملے میں 23 افراد ہلاک ہوئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
نخبت ملک سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں آج اچانک چھاونی اور اس کے قریبی علاقے نوتھیا کے اسکول بند ہونے کے بعد افواہوں نے گردش شروع کر دی اور شہر بھر میں کوئی 150 کے لگ بھگ اسکول بند ہو گئے. تفصیل کے ساتھ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان.
ضلع انتظامیہ نے آج چھاونی اور نوتھیا کے علاقے میں اسکولوں کی حفاظت کے لیے اقدامات تجویز کیے تھے جس کے معائنہ کیا جانا تھا. اس مقصد کے لیے آج چھاونی اور نوتھیا کے اسکولوں میں بچوں کو چھٹی دی گئی تھی. ان اسکولوں کے بند ہونے سے شہر میں افواہیں گردش کرنے لگی جس سے پشاور میں لگ بھگ تمام اسکول بند کر دیے گئے. یہاں ان اسکولوں کی بندش کے بارے میں کوئی واضح اعلان سامنے نہیں آیا. اس بارے میں صوبائی وزیر تعلیم عاطف خان کا کہنا تھا کہ سیکورٹی اداروں کو کچھ تنبیہات موصول ہوئی تھیں.
بیسیکلی سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں ان کو کچھ انفارمیشن ملی تھی کہ جی کوئی رسک ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے احتیاطاً اسکول بند کر لیے تھے کہ نہیں چاہتے تھے کوئی بھی رسک لینا. تو اس وجہ سے انہیں مناسب سمجھا کہ جی اگر ایک دن کے لیے اسکول بند کر دیں اور پھر وہ اپنا سرچ جو انہوں نے کرنا ہے یا کوئی ویریفیکیشن کرنی ہے انفارمیشن کی وہ ہو سکے.
شہر میں خوف کا یہ عالم تھا کہ اکثر سکولوں کے باہر والدین کی بڑی تعداد جمع ہو گئی تھی اور بچوں کو ساتھ گھروں کو لے گئے. ان بچوں نے بتایا کہ انہیں نہیں معلوم کہ چھٹی کیوں دی گئی.
ہم کلاس میں بیٹھے, سر جی اچانک آ گیا اور پھر ہم کو کہا کہ چھٹی ہو. ہم نے کہا کہ کیا ہوا کہ ایسا ویسا چھٹی ہو گیا. تو پھر ہم باہر آ گئے, ایک دوسرے پوچھتے تو کوئی بھی جواب نہیں دیتا. تو ہم آگے جا رہے تو دوسرا اسکول تھا. ہم نے چاچا سے پوچھا کہ یہ چھٹی کی ہوئی کہ اس شہر میں دہشت گرد آئے ہیں, اس لیے سارے اسکول کو چھٹی کی ہے.
نہیں مجھے تو خود پر کچھ پتا نہیں. اسکول سے باہر نکلے تو پھر اسکول کے باہر بہت رش تھا.
یہاں ایسی اطلاعات ہیں کہ چند ہفتے پہلے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے ایک تنبیہ جاری کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ بعض سرکاری دفاتر اور اداروں پر حملوں کا خطرہ ہے. ذرائع نے بتایا کہ اسکولوں کی حفاظت کے لیے اقدامات بھی اسی سلسلے میں ہو سکتے ہیں لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں کی جا رہی. پشاور میں آج آرمی پبلک اسکول پر حملے کو 13 ماہ پورے ہو گئے ہیں. اسکول پر حملہ 16 دسمبر 2014 کو کیا گیا تھا جس میں اسٹاف کے ارکان سمیت کوئی 130 سے زیادہ بچے ہلاک ہو گئے تھے. آرمی پبلک اسکول پر حملے کا خوف آج بھی یہاں لوگوں کے ذہن میں پایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اچانک اسکولوں کی چھٹی سے افواہیں گردش کرنے لگی تھیں. پشاور میں اسکولوں سمیت دیگر اداروں کی سیکیورٹی بڑھائی گئی ہے. نجی اسکولوں کے باہر سیکیورٹی گارڈ تعینات کیے گئے ہیں جبکہ سرکاری اسکولوں کی حفاظت کے لیے بھی اسلحہ خریدا گیا ہے. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اکثر علاقے بارشیں کم ہونے کی وجہ سے پہلے ہی خشک سالی کی لپیٹ میں ہیں اور اب غیر سرکاری تنظیموں کا کہنا ہے کہ صوبے کے ایران اور افغانستان سے متصل علاقوں میں خشک سالی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے. کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
اس وقت خشک سالی سے بلوچستان کے جو اضلاع سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ان میں افغانستان اور ایران سے متصل اضلاع شامل ہیں. طویل عرصے سے ان اضلاع میں بارشیں نہ ہونے کے باعث ان کے اکثر و بیشتر علاقوں میں لوگوں کو پینے کے پانی کا مسئلہ بھی درپیش ہے. ان علاقوں میں خشک سالی کا مسئلہ کس حد تک سنگین ہے اس حوالے سے آزاد فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر زائد مینگل کا کہنا ہے.
چاری, خاران, واشک یہ سارے ڈسٹرکٹ سے ڈراؤٹ کے لپیٹ میں ہیں. اس وقت جو ہماری سروے اور ہماری معلومات کے مطابق 20 سے 25% لوگوں کے جو مال ہے جس میں بڑی تعداد بکریوں اور بھیڑوں کی شامل ہے جو مر چکی ہے یا ختم ہو چکے ہیں.
صنعت نہ ہونے کی وجہ سے زراعت اور مال مویشی لوگوں کے معاش اور روزگار کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ ایک اور غیر سرکاری تنظیم پاکستان واٹر پارٹنرشپ کے چیف ایگزیکٹو سردار محمد طارق کا گزشتہ خوش سالی کے دوران بڑے پیمانے پر ہونے والے نقصانات کے بارے میں کہنا ہے۔
اور مجھے پتا ہے اس ڈراؤٹس میں تقریباً 28 ڈسٹرکٹ جو تھے افیکٹ ہوئے تھے، تو وہ کتنا زیادہ نقصان ہوا، آج تک اس کا جو ہے میرا خیال ہے وہ اربوں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، جو کہ اس سے آپ نے صرف لائف سٹاک جو ہے وہ ڈیمیج ہوا آپ کا، اس کے علاوہ روزگار گیا لوگوں کا۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان کے 70% لوگوں کے معاش اور روزگار کا انحصار زراعت اور مال مویشی پالنے پر ہے۔ غیر سرکاری تنظیموں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے ان کو خوش سالی کے اثرات سے بچانے کے لیے بر وقت اقدامات نہیں کیے تو لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو، جو ارسال کیا ہے دلی سے نامہ نگار شکیل اختر نے۔
بھارت کی سپریم کورٹ کی ایک آئینی بینچ نے واضح کیا ہے کہ کسی تعلیمی ادارے کو مذہبی اقلیتی ادارہ قرار دینے کا اختیار صرف مرکزی حکومت کو ہے۔ عدالت عظمیٰ کا یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب مرکزی حکومت کی جانب سے یہ واضح اشارہ مل رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے دو اہم اداروں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے اقلیتی کردار ختم کرنے جا رہی ہے۔ بھارت کے آئین کے مطابق مذہبی اقلیتی اداروں کے ضوابط اور ان کے انتظام کے سلسلے میں اقلیتوں کو بعض خصوصی اختیارات دیے گئے ہیں۔ ان اختیارات کے تحت ایسے اداروں کے فیصلوں میں حکومت کا دخل نہیں ہوتا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ نے 20ویں صدی کے اوائل سے بھارت کے تعلیمی شعبے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ ادارے اگرچہ مسلمانوں نے قائم کیے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مرکزی یونیورسٹیز میں تبدیل ہو گئیں۔ ان یونیورسٹیز کے اربوں روپے کے اخراجات کا بار بھارت کی حکومت کے سر رہا ہے۔ بھارت کے مسلمان، بالخصوص شمالی ہندوستان کے مسلمان، تعلیم اور معیشت میں دلتوں کی ہی طرح کافی پیچھے ہیں۔ حکومت نے دلتوں، قبائل اور پسماندہ ہندوؤں کو اوپر لانے کے لیے تعلیمی اداروں اور ملازمتوں میں تقریباً 50% ریزرویشن دے رکھا ہے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کو تعلیمی اور معاشی پسماندگی سے نکالنے کے لیے حکومت نے اس طرح کی کوئی اسکیم یا ترغیبی پروگرام شروع نہیں کیا۔ یہی نہیں، ہندوؤں کو ریزرویشن دینے کی پالیسی سے پہلے سے ہی پسماندگی کا شکار مسلمانوں کو تعلیم اور معیشت میں مزید پیچھے دھکیل دیا گیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ یونیورسٹی ملک کی دو واحد ایسی یونیورسٹیز ہیں جنہیں اقلیتی تعلیمی ادارہ تسلیم کیا گیا تھا اور جہاں مختلف کورسز میں مسلمانوں کو 50% ریزرویشن دینے کا نظام رائج ہے۔ اگرچہ ان دونوں اداروں پر مسلمانوں کے نام نہاد اعلی ذات کے متمول طبقے کا غلبہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہزاروں غریب اور پسماندہ مسلمان ان دونوں یونیورسٹیز کے کورسز، خاص طور سے میڈیکل، انجینئرنگ، قانون، مینجمنٹ اور دوسرے پیشہ ورانہ کورسز سے فیض یاب ہوتے رہے ہیں۔ بھارت میں سرکاری اور نجی ملکیت کی تقریباً 750 یونیورسٹیز واقع ہیں اور ان یونیورسٹیز میں اوسطاً 95% طلبا ہندو ہوتے ہیں۔ پورے بھارت میں صرف علی گڑھ اور جامعہ یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں مسلم طلبا کی تعداد 40% سے زیادہ ہے۔ یہ دونوں یونیورسٹیز بھارت کی مذہبی منافرت کی سیاست کا بھی محور رہی ہیں۔ یہ کئی عشرے سے سختگیر ہندو تنظیموں کے رڈار پر ہیں۔ اب جبکہ مرکز میں بی جے پی کی حکومت ہے، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ وہ ان یونیورسٹیز کا اقلیتی کردار ختم کر رہی ہیں۔ قانونی اعتبار سے بھی یہ ایک جائز فیصلہ ہوگا، کیونکہ مذہبی اقلیتی ادارے چلانے کی ذمہ داری ریاست کی نہیں ہو سکتی، لیکن مبصرین اس فیصلے کو ریاست کی ذمہ داری سے زیادہ حکمراں جماعت کی ہندو نظریاتی سوچ سے منسوب کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو ان دونوں یونیورسٹیز کی سیاست سے باہر آنا ہوگا۔ جمہوریت پسند دانشوروں اور مسلمانوں میں یہ تصور عام ہے کہ بھارت کا ایک طبقہ مسلمانوں کو دوئم درجے کا شہری اور غریب بنائے رکھنے کے لیے انہیں تعلیم سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ ملک کے 16 کروڑ مسلمانوں کو اس حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا کہ ان کی تعلیم کا حل بیکار کی جذباتی سیاست میں نہیں ہے۔ انہیں اپنے سیاسی رہنماؤں سے یہ پوچھنا ہوگا کہ ان کے شہر، قصبے، خطے اور ان کی آبادیوں میں حکومت اچھے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کیوں نہیں کھولتی۔ مسلمانوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کی بقا صرف جدید تعلیم پر منحصر ہے۔ انہیں مدرسے نہیں، جدید یونیورسٹیز چاہیے۔ انہیں مراد کے لیے نہیں، تعلیمی برابری کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی۔ انہیں اس شرمناک حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ تاریخ کی اس منزل پر بھارت کے مسلمان تعلیم کی اسی دہلیز پر کھڑے ہیں جہاں سر سید احمد خان نے 125 پہلے انہیں چھوڑا تھا۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اب سنیے لاہور کے ایک انوکھے ہوٹل کے بارے میں۔ دروازے ہیں نہ کوئی بڑا نام، لیکن چائے کا ذائقہ ایسا کہ اس کی ایک چسکی کے لیے ہر طبقے کے لوگ برسوں سے کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ مقامی صحافی عبدل ناصر کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی ثنا گلزار۔
لاہور کی ٹیمپل روڈ شہر کے مصروف ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ یہاں پر گاڑیوں کا رش اور شور شرابہ بھی یاکو کے ہوٹل کی کشش کم نہیں کر سکا، جو مقامی لوگوں کے خیال میں تقسیم ہند کے بعد سے قائم دائم ہے۔ شیخ طلعت اقبال کو یاکو کے ہوٹل کی شروعات یاد ہے۔
پہلے یہ دو بھائیوں نے سٹارٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، ایک کے برتن علیحدہ ہوتے تھے، ایک کے برتن علیحدہ ہوتے تھے، تو انہوں نے اتنا کو لوگوں کو پیار دیا ہے کہ ٹیمپل روڈ کو لوگوں نے یونیورسٹی کا درجہ دیا، کہ اگر ان کے گھر والے پوچھیں کہ کہاں جا رہے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی یونیورسٹی آ رہے۔ تو اس طرح یہاں علم و ادب کی اتنی آگاہی ہوتی تھی کہ لوگوں کو اچھی باتیں سننے کو ملی۔
یونیورسٹی کہلانے والے اس ہوٹل میں تعلیم تو نہیں ملتی، صرف چائے ملتی ہے۔ عبد الحمید اور عبد الرزاق نامی دو بھائیوں نے شروع کیا۔ عبد الرزاق کے نام کے باعث پنجابی میں یاکو دا ہوٹل، یعنی کہ یاکو کا ہوٹل کہلانے لگا۔ چائے کے ذائقے نے کسی کو بچپن تو کسی کو جوانی سے یہیں کا بنا کر رکھ دیا۔
محمد زاہد، میں اسکول دور سے یہاں پہ آ رہا ہوں، اور ہم لوگوں کی سیٹنگ تھی شادی سے پہلے 4-5 بندوں کی، اور ٹل ناؤ ابھی تک اسی طرح ہی ہے، شادی سے پہلے بھی تھا، شادی کے بعد بھی ہے۔ شادی کو تقریباً میری 12-13 سال ہو گئے ہیں، اور اس سے پہلے آپ اندازہ کر لیں میری عمر 40 سال ہے، تقریباً اسکول دور سے آ رہا ہوں، 25-30 سال ہو گئے راؤنڈ اباؤٹ کے یہاں پہ اب آنا ہے، اور خوب انجوائمنٹ ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ، اور اپنے سارے دن کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں۔ پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے اس چائے کے ہوٹل کو، پھر جتنے لوگ بھی ہیں ہم لوگ سارے یہاں پہ بیٹھ کے اپنے اپنے مسائل یا خوشی والی باتیں یا غم والی باتیں اور یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔
چائے گلاسوں میں پلائی جاتی ہے، کبھی بند کرنے کا موقع نہیں آتا، اس لیے کوئی دروازہ نہیں، ہر طبقے کے لوگوں کا مجمع لگا رہتا ہے۔
میرا نام عرفان ہے، اور میں شروع سے ہی لاہور مذنکر رہنے والا ہوں، جدید پشتہ میدر کے رہنے والے ہیں۔ یہ واحد لاہور میں دکان ہے چائے کی کہ جس کی کوئی دروازہ یا اس کا کوئی کنڈی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس کا کوئی، تو یہ 24 آور کھلی رہتی ہے، دن میں بھی آئیں تو اتنا رش، رات میں بھی آئیں، کسی بھی وقت رات کو آ جائیں، تو یہاں پہ آپ کو اچھی اور معیاری جیسی آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق چائے ملے گی آپ کو۔ تو یہ لوگ یہاں پہ کافی، یہاں پہ ایک بہت بڑا مجمع لگتا ہے گونگے بہروں کا، ہفتے کی رات کو کافی دنیا میں مشہور ہے، وہ ان کی پوری ایک گیدرنگ یہاں پہ کٹی ہوتی ہے، تو وہ اتنا مجمع ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کے کھڑے ہو کے بعد کافی دور سے دیکھنے کے لیے ہی آتے ہیں کہ یہ گونگے بہرے یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ ادھر لاہور میں کہیں نہیں اتنی گیدرنگ ہوتی جتنی یہاں پہ ہوتی ہے ان کی، گونگے بہروں کی گیدرنگ کے علاوہ ہجڑے بھی آتے ہیں، اور ان کے علاوہ کافی امیر ہائی سینٹری اور ایکٹریس بھی آتے ہیں یہاں پہ پینے کے لیے چائے۔
چاچا منظور کو بھی یہاں چائے پلاتے پلاتے 45 سال بیت گئے۔
میں جناب اتنے 1977 تو آیا سا، ادو 1 روپیہ دیہڑی سی، ہوں میں 250 روپیہ لینا۔ میاں صاحب بھی آئے نے، وہ بھی چاہ پی گئے، میاں نواز شریف، اگلے 10,000 روپیہ مینوں ٹپ دے گئے۔ ایتھے دودھ ماشاء اللہ ساڈا 8-9 من لگتا ہے، اور بڑی دنیا آدھی، کراچی، اسلام آباد، پنڈی، جو بھی ایتھے بہت دنیا۔
جو لاہوری پردیسی ہو گئے وہ بھی یاکو کی چائے نہ بھول پائے۔
میرا نام زاہد علی، میں یہیں کا لاہور کا اور مذنکر رہائشی، اور پچھلے عرصہ 17 سال سے میں مختلف ملکوں میں رہتے ہوئے زیادہ اب میرا جو وقت یا پردیس کا جو وقت ہے وہ سعودی عرب میں گزرا ہوا ہے، آئی ٹی سے تعلق ہے، اور آپ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہی سوچ اور یہ باتیں ہم وہاں سے کر کے آتے ہیں کہ پہلے جاتے ہی آنکھوں کے ہوٹل پہ چائے پینی ہے۔ سعودیہ تھے یا کسی بھی ملک سے آئے تو پہلا کام آ کے یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے چائے پینی ہے، اور جب یہاں سے جا رہے ہوں تو آخری کام لاہور کا یہ ہوتا ہے کہ چائے پی کے پھر سیدھا ایئرپورٹ جانا ہوتا ہے۔ اور اس طرح بھی کیا جا چکا ہے کہ یہ سٹور کر کے تھرموس وغیرہ میں باہر بھی ہم لے کے جاتے رہے۔
میرا نام خالد محمود، میں یہاں پہ رہنے والا ہوں ٹیمپل روڈ کا، اور میں سعودیہ سے جب بھی آتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے یہاں آ کے چائے پیتا ہوں، حالانکہ بندہ گھر میں بھی پی سکتا ہے۔ یہاں کا ماحول، یہاں جڑ کے بیٹھنا، اور یہاں کے رکشوں کی آوازیں، اور آپ جو مرضی کہہ لیں کہ ہائیجینک نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لیکن اس کا اپنا ایک مزہ ہے، یہ ہماری خون کے اندر ہے، ہماری ہڈیوں کے اندر یہ پہنچ چکا ہے۔ بتانا نہیں پڑتا کہ کون سی چائے چاہیے، یہ نہیں کہنا پڑتا چینی ڈالنی ہے، ڈبل گلاس کرنا ہے، ملائی ڈالنی ہے نہیں ڈالنی، ہر چیز جو ان کو پتا ہے۔
لاہور کے پاک ٹی ہاؤس سے تو ہر کوئی واقف ہے، جہاں شاعر، ادیب، صحافی اور دانشور چائے کی میز پر بیٹھک سجا کر دنیا کے غموں کا علاج ڈھونڈتے رہے ہیں۔ لیکن اس سے کچھ فاصلے پر یاکو کے ہوٹل کی دنیا بھی اپنی مثال آپ بنی ہوئی ہے۔
یہ تھی ہماری ساتھی ثنا گلزار، جو یاکو ہوٹل کی تفصیلات آپ کو بتا رہی تھی۔ آج سیربین کا بڑا موضوع ایران پر سے عالمی پابندیاں ہٹائے جانے سے متعلق ہونے والا اقوام متحدہ کے جوہری توانائی سے متعلق ادارے آئی اے اے کا اجلاس ہے، جہاں توقع کی جا رہی ہے کہ آئی اے اے اس بات کی تصدیق کر دے گا کہ ایران نے اپنا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے توانائی کے حصول تک محدود کر دیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ کو ملے گی ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر، جہاں جیسے ہی اجلاس ہوگا اور اس کے جو بھی فیصلے ہوں گے انہیں آپ پڑھ اور دیکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ اس خبر سے متعلق تجزیے بھی آپ کو ملیں گے کہ اس سے خطے کی صورتحال میں کیا تبدیلیاں آئیں گی۔ ہماری ویب سائٹ پر اور بھی خبریں ہیں، مثلاً پاکستانی وزیر اعظم پیر سے مصالحتی دورے پر، تائیوان کی پہلی خاتون صدر منتخب، درد کی دوا کا تجربہ، یہ ساری خبریں آپ پڑھ سکتے ہیں bbcurdu.com پر۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے، کبھی وہ ٹیم جیتے گی، کبھی وہ ٹیم جیتے گی۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے زیادہ
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات،
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139۔
اور اب وقت ہوا ہے بھارتی فلمی دنیا کی رنگا رنگ اور چٹپٹی خبروں پر مبنی ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔ پیش کر رہی ہیں نصرت جہاں۔
بی بی سی
کچھ نہ کہا،
ابھیشیک تو گانے میں ایشوریہ سے بار بار کہہ رہے ہیں کچھ نہ کہو، لیکن میڈم کہاں باز آنے والی ہیں، بس کہہ بیٹھی
کچھ نہ کہو۔
ہوا یوں کہ سٹارڈسٹ ایوارڈ فنکشن میں انہیں ایک تو ایوارڈ دیا گیا اور وہ بھی ریکھا کے ہاتھوں، وہاں امیتابھ بھی موجود تھے۔ بس پھر کیا تھا، ایوارڈ لیتے وقت ایش نے بڑے پیار سے ریکھا کو ماں کہہ کر پکارا۔ دیکھا آپ نے، اسے کہتے ہیں ساس بہو اور سازش۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ بالی ووڈ میں آج سنیے گا کہ راکھی ساونت کے ساتھ کیا ناانصافی ہوئی، دبنگ خان دیں گے باڈی بنانے کی ٹپس، اور پرینیتی چوپڑا کون سی غلط فہمی دور کرنا چاہتی ہیں۔
کانتا بین ہائی اسکول جیسے جانے مانے انسٹیٹیوٹ نے اپنی سینئر ادھیاپکا ودیا ساونت کو یہ کہہ کر نوکری سے نکال دیا کہ انہیں پڑھانا نہیں آتا، تو کیا ودیا ساونت سچ میں پڑھانے میں سکشم نہیں، یا ان کی ٹرمینیشن میں مینجمنٹ کی کوئی چال ہے؟
ان گرما گرم گوسپ سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اس ہفتے کی فلم چاک اینڈ ڈسٹر پر، جس میں ہے شبانہ اعظمی اور جوہی چاولا۔ تو پوچھتے ہیں ہمارے فلم کرٹک ارنب بینرجی سے۔ جی ارنب،
ایسا بہت کم ہوتا ہے، زیادہ تر فینٹیسی فلمز ہی بنتی ہیں، تو یہ اچھی بات تھی کہ ایک مڈل کلاس ٹیچر یا مڈل کلاس سکول کے ٹیچرز کی کہانی پر آدھارت ایک فلم بننی تھی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں جو سٹار کاسٹ تھی وہ گریش کرنا، شبانہ اعظمی جیسی اداکارہ جو 5 times نیشنل اوارڈ ونر ہیں، اور جوہی چاولا اور دیویا دتا جیسے لوگ تھے۔ لیکن صرف مدعے لینے سے نہیں فلم اچھی بنتی ہے، فلم میں کچھ تتھے، کچھ فیکٹس ہونے چاہیے۔ یہاں پہ دو ٹیچرز ہیں، شبانہ اعظمی بہت سینئر ٹیچر ہیں، جوہی چاولا بھی سینئر ہیں، اور और दिव्या दत्ता जो कि सुपरवाइजर हैं, जरीना वहाँ प्रिंसिपल हैं, उनको हटा के खुद प्रिंसिपल बन जाती हैं और फिर वो अपनी तानाशाही चलाती हैं। लेकिन जिस तरह से दिखाया गया है, बहुत ही फिल्मी अंदाज से दिखाया गया है कि शबानाज भी जैसे कलाकार बिल्कुल वेस्ट हो गए हैं फिल्म में, तो ऐसा लगेगा एक आध जगह कि हाँ हम लोग शायद अपने स्कूल को भूल आए, लेकिन फिल्म की वजह से नहीं, लेकिन कुछ कुछ सीन्स की वजह से शायद लगेगा कि हाँ हम टीचर्स को या स्कूल को हमें याद रखना चाहिए। मैं चौक एंड डस्टर को 5 में से 1.5 देना चाहूंगा।
ए जिंदगी तेरी मेरी दोस्ती तो पुरानी है।
अब सुनिए लोगों को फिल्म कैसी लगी।
अच्छी लगी मूवी,
सुपर ऑसम,
इट वाज गुड।
इतनी कुछ खास लगी नहीं फिल्म, बट
मैं इस फिल्म को बार बार देखना चाहूंगा।
जूही चावला एंड शबाना आजमी, बहुत
शबाना आजमी भी उनसे तो कंपेयर कर नहीं सकते, पर अच्छा ही था उनका भी।
आउट ऑफ 5 में 50 स्टार दूंगा।
वाई 4?
2.5।
के मैं हूं हीरो तेरा, के मैं हूं हीरो तेरा, के मैं हूं हीरो तेरा।
हीरा तो आप हैं ही, तभी तो लोग आपको हर रूप में फॉलो करने की कोशिश करते हैं, चाहे आपका स्टाइल हो या आपकी बॉडी। फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर आम लोग, नौजवान सलमान खान जैसी बॉडी की तमन्ना करते हैं और बिल्कुल उनके जैसे लगना चाहते हैं, तो क्यों ना खुद सल्लू भाई से ही बॉडी बिल्डिंग की टिप्स ले ली जाए। क्यों सलमान,
ये जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है जिम में नहीं बनती भाई, ये जिम में 1-2 घंटे रहते हैं, उसके बाद ये बॉडी जो बनती है ये डिसिप्लिन की वजह से, माइंड स्ट्रांग होने की वजह से, ये जिम के बाहर बनती है।
राखी जी आपने तो परमिशन दे दी, लेकिन सेंसर बोर्ड का क्या? हाँ, अगर सेंसर बोर्ड से परमिशन ली होती तो आज आप परेशान ना होती। तो ये बताएं हुआ क्या था?
मेरा एक अच्छा वीडियो सेंसर में फंस गया था, हालांकि उसमें कुछ था भी नहीं, इतना एक्सपोज नहीं था, मैंने किया था तो कहते कि ये नाइंसाफी अपने हिंदुस्तान की लड़की के साथ, बहुत ज्यादा नाइंसाफी।
वैसे सुना तो ये भी है कि आपका और सनी लियोनी का 36 का आंकड़ा है और कंपटीशन भी जोरों पर है।
कंपटीशन नहीं कर रहे हम किसी से, देखिए हम तो सालों से यहाँ पे हैं, इनको ज्यादा जरूरत है यहाँ पे कंपटीशन करने की। पसंद क्या करेंगे, बगैर कपड़ों के तो हर किसी को पसंद आता है, उसमें क्या पसंद। हम सामने पॉर्न स्टार जो सामने है, हम उनके पॉर्न स्टार बन के नहीं कॉम्पिटिशन करेंगे, हम टैलेंट दिखाएंगे, हम डांस दिखा के जनता का दिल जीतेंगे, हम लॉलीपॉप खा के जनता का दिल डेफिनेटली नहीं जीतेंगे।
वैसे पब्लिक का दिल बहलाने का आपका तरीका भी कुछ खास अलग नहीं है। सलमान खान की फिल्म सुल्तान की शूटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक फिल्म की हीरोइन के बारे में तय नहीं हो पाया था। इस रोल के लिए कई नाम गर्दिश कर रहे थे, जिनमें एक नाम परिणीति चोपड़ा का भी था। खैर अब ये रोल अनुष्का शर्मा की झोली में आ गिरा है और परिणीति अब इस बारे में सफाई देती फिर रही है। क्यों परिणीति?
यार वही बात है, इसलिए मैंने बहुत पहले उसको ट्वीट कर दिया था, पहले मैंने उसको 1-2 महीने के लिए इग्नोर किया कि शायद रूमर्स है वो डाई डाउन हो जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं रहे थे, तो इसलिए मैंने खुद ट्वीट कर दिया कि मैं सुल्तान में नहीं कर रही हूँ। इट वॉज नेवर ऑफर टू मी, वी नेवर स्पोक अबाउट इट, सो आई एम नाउ अनुष्का इज डूइंग इट, सो दैट्स ग्रेट, एंड आई जस्ट वांटेड टू मेक इट क्लियर दैट आई वॉज नेवर ऑफर्ड द फिल्म एवर।
परिणीति अब ये सफाई क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लगता हो कि शायद ये अफवाह सच ही साबित हो जाए? तकरीबन 15 साल पहले बॉलीवुड में एक नौजवान ने एंट्री ली। इस नौजवान का नाम भले ही गुमनाम था, लेकिन सरनेम था रोशन। जी हाँ, ये थे ऋतिक रोशन। बॉलीवुड के इस हैंडसम हंक को ग्रीक गॉड भी कहा जाता है।
ओ दिल वालों, दिल मेरा सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है।
पिछले 15 सालों में इन्होंने नाम कमाया, शोहरत हासिल की, पैसा भी बनाया, शादी की, बच्चे हुए और तलाक भी, लेकिन ये हर हाल में बॉक्स ऑफिस पर बैंग बैंग करते रहे। ऋतिक रोशन हाल ही में 41 साल के हुए हैं। फिट और डैशिंग ऋतिक रोशन ने 2000 में फिल्म कहो ना प्यार से डेब्यू किया, लेकिन 1980 में फिल्म आशा और 1986 में भगवान दादा जैसी फिल्मों में पैर पहले ही हो चुके थे।
एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना।
फिल्म कहो ना प्यार है से लेकर बैंग बैंग तक ऋतिक रोशन ने रोमांटिक, एक्शन, हिस्टोरिक, ड्रामा, कॉमेडी, यानी कि हर तरह के रोल किए। एक एक्टर के तौर पर ऋतिक ने अपना एक गोल सेट किया है।
आई डोंट डू फिल्म्स टू सेट अ ट्रेंड, आई डू फिल्म्स फोकसिंग ऑन व्हाट आई कैन ब्रिंग इनटू दिस फिल्म फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस, फ्रॉम माय लाइफ, जो मेरे इंटरप्रिटेशंस हैं ऑफ माय एक्सपीरियंसेस। ये प्लेटफॉर्म एक मिलता है टू वेंट, टू इंस्पायर, टू एंटरटेन पीपल, टू गिव देम होप, टू हेल्प देम एस्पायर टू बी बेटर इन एवरी सिंगल वे पॉसिबल। तो आई कॉन्सेंट्रेट ऑन मेकिंग अ गुड फिल्म। मेरा जो कॉन्टेंट है, मेरा जो एक लाइफ पर्पस है, दैट इज टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड थ्रू माई फिल्म।
2002 में ऋतिक की 3 फिल्में आई, आप मुझे अच्छे लगने लगे, न तुम जानो न हम और मुझसे दोस्ती करोगी, लेकिन तीनों ही फ्लॉप रही।
अनदेखी अनजानी सी, पगली सी, दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे।
ऐसे में ऋतिक की डूबती कश्ती को उनके पापा राकेश रोशन ने जादू से सहारा दिया। चाहे फिल्म काइट्स हो या फिर क्रिश या फिर धूम, पब्लिक और क्रिटिक्स सभी ने उनके काम को अप्रिशिएट किया।
आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी।
लेकिन स्टाइल के बारे में ऋतिक की अपनी एक अलग डेफिनेशन है।
स्टाइल इज व्हेन यू आर अट्रैक्टेड टू लुकिंग एट somebody हु इज स्माइलिंग, यू वांट टू लुक एट दैट पर्सन बिकॉज़ यू नो देयर इज अ स्माइल ऑन द फेस। दीस आर द थिंग्स व्हिच आर अट्रैक्टिव। इट इज नॉट द नोज, द आईज, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेस, द जॉ लाइन, दीस आर ऑल ग्रेट थिंग्स दैट व्हिच लुक गुड इन वन मोमेंट ऑफ अ स्नैपशॉट।
देखा तुमको जब से, बस देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना, तुमसे कोई प्यारा, नजरें ना फेरो तुम मेरे हो मेरे तुम, कह दो ना यू आर माय सोनिया।
अपनी खूबसूरत अदाकारी और बेहतरीन डांस के अलावा गाने का हुनर भी उनकी शख्सियत का हिस्सा है।
निगाहों ने निगाहों से कहीं अरमानों की दास्तां है सेनोरिटा, ये चाहत की मोहब्बत की सारी दुनिया में एक ही जुबां है सेनोरिटा।
ऋतिक की हर एक्शन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिला है, चाहे वो क्रिश हो, धूम 2 या फिर बैंग बैंग। अब ऋतिक जल्दी ही आशुतोष गवारिकर की फिल्म मोहन जोदाड़ो में नजर आएंगे, तो ऋतिक ऑल द बेस्ट। था आज का बॉलीवुड राउंड अप, कैसा लगा आपको? तो अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
अगर आप बॉलीवुड राउंड अप, सैरबीन या हमारी दूसरी नशरियात दोबारा सुनना चाहें तो आइए bbcurdu.com पर, जहां जो खबरें इस वक्त सबसे ज्यादा पढ़ी जा रही हैं उनकी सुर्खियां हैं। मोहब्बत की खातिर साइकिल से यूरोप का सफर, सनी लियोनी भारत में रवादारी की मिसाल हैं, पाकिस्तानी वजीर आजम सऊदी अरब और ईरान के मसालहती दौरे पर, तफसील जानने के लिए पता आप जानते ही हैं, जी हां bbcurdu.com। सैरबीन यहां इख्तिताम पजीर होता है। आज प्रोग्राम एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर नाजिया मेमन, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे जोनाथन ग्रेयर और इस्लामाबाद में इसरारुल हक। سربین کی ٹیم کے ساتھ عمر آفریدی کو اجازت، خدا حافظ. آخر میں نخبت ملک سے خبروں کا خلاصہ.
ایران کے جوہری معاہدے پر جائزے کے بعد آج ایران پر سے بین الاقوامی پابندیاں ہٹائے جانے کا امکان ہے. اس سلسلے میں ایرانی اور امریکی وزیر خارجہ کی ویانا میں ملاقات ہو رہی ہے. اسی دوران ایران نے چار ایسے قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کیا ہے جن کے پاس ایران اور امریکہ کی دوہری شہریت ہے. سرکاری وکیل اسے ملکی مفاد میں اٹھایا گیا قدم قرار دے رہے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے ہمراہ سعودی عرب اور ایران کا مصالحتی دورہ کر رہے ہیں. مغربی افریقہ کے ملک برکینا فاسو کے حکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت واگاڈوگو کے ایک ہوٹل میں ہونے والے اسلامی شدت پسندوں کے حملے میں 23 افراد ہلاک ہوئے ہیں. تائیوان میں پہلی بار ایک خاتون سائے انگ وین صدر منتخب ہو گئی ہیں. 59 سالہ سائے کا تعلق ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی سے ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.